وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، مقتدر و محتشم سامعین کرام، گرامی قدر حضرات، جمعۃ المبارکہ میں درس قرآن کے عنوان سے ایک تسلسل کے ساتھ سورہ اعراف کی ابتدائی آیات کو اپنے مضامین اور اپنے ان تمام ابحاث جو سابقہ مکی صورتوں کے ساتھ مربوط اور منسلک ہے، اس پہرائے میں ذکر کیا جا رہا تھا، اور آیت نمبر 10 تک کے اندر موجود مبادیات اور اس کی ضروریات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مضامین کی تشریح اور توضیح اور اس کی اختصار کے ساتھ مدلل تفسیر اسلاف نے جو مرتب فرمائی ہے اس کا ماحصل اور اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا تھا۔ مکی صورتوں کے عنوان کے حوالے سے یہ بات تو مسلمہ ہے کہ یہ اعتقادی پختگی کے حوالے سے اور اسلامی بنیادی نظریات جس پر تمامی اسلامی نظریات اور اعتقادیات، یوں سمجھ لیجئے کہ تمام اصول اور فروع کا جو مدار ہے، وہ نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ یوں تو ہم عقائد اسلامیہ کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تلفظ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و قدر خیری و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ حضرت امام اعظم نے شرف اکبر کے اندر ان تمام چیزوں کو مرتب کرنے کی کوشش فرمائی، لیکن اس میں بنیادی جو نظریات بنتے ہیں، یہ تمام تفصیل جو اسلامی نظریات کی بنتی ہے، لیکن ان تمام کے اندر ما حصل اور ان تمام کا مدار تین چیزوں پر بنتا ہے: توحید، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت۔ یہ تین چیزیں تمام اسلامی نظریات کی اساس، بنیاد اور اس کا سرچشمہ ہے، اور مکی صورتوں کے اندر انہی تین چیزوں کے درمیان عقلی نقلی تمام دلائل کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں ان تمام چیزوں پر بحث کی جاتی ہے اور ان تمام چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تو اسلامی نظریات کے حوالے سے ایک پہلو ہے۔ دوسری بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر فن کا ایک موضوع، ایک غرض و غایت اور ایک اس کی تعریف ہوا کرتی ہے، جس پر ہم گزشتہ کئی جمعے سے بحث بھی کر رہے ہیں، مقصود ہدایت حاصل کرنا ہے۔ تو قرآن کی تعریف اپنی جگہ پر، جو ہماری اصول کی مسلمہ کتابوں کے اندر گویا کہ لکھ دی گئی کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ پر اتری ہے، عربی زبان میں مصاحف میں لکھی ہوئی ہے، تواتر کے ساتھ اس کو نقل کیا گیا، حضرت جبریل اس کی ہر آیت کو لے کر آئے ہیں، جو ہمارے اصول کی مسلمہ کتاب نور الانوار حسامی وغیرہ کے اندر توضیح تلویح پر مقدمے کے طور پر علماء نے اس کو جمع کیا۔ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہدایت اور فلاح حاصل کرنا ہے۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع انسان ہے، یہ انسان سے خطاب کرنا چاہتا ہے۔ جب قرآن کا موضوع انسان ٹھہرا تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ جب کوئی کتاب کسی فن میں ہوتی ہے اور وہ کسی موضوع پر ہوتی ہے تو اس موضوع کی ظاہری، باطنی اور اس موضوع کی فکری طور پر ہر طریقے سے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور جس چیز کو ٹارگٹ بنا کر، جس چیز کو موضوع بنا کر اس کے لیے راہ ہموار کی جاتی ہے، تو اس شخصیت سے متعلق، اس ذات سے متعلق ہر چیز، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کر پھر اپنے پیغام کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو علم النفس، جس کو ہم علم نفسیات کہتے ہیں، سائیکولوجی کا علم کہتے ہیں، یہ قرآن کے درس کے اندر سب سے پہلے ملحوظ رہا ہے، اس لیے کہ انسان کا کردار اس کی نگہداش، اس کی فکر کرتی ہے، اس کی نفسیات کرتی ہے۔ تو لہذا قرآن مجید برہان رشید نے اگر کوئی بھی تعلیم مرحمت فرمائی ہے تو وہ انسان کی فکر اور نفسیات کے عین مطابق تھی، کیونکہ یہی چیز آگے چل کر انسان کا کردار اور انسان کے اوتار کے اندر یہ تمام چیزیں تبدیل ہوتی ہے۔ لہذا ان علماء نے جنہوں نے اس کی تفاسیر اور قرآن سے بے شمار علوم کا استخراج کیا ہے، استنباط کیا ہے، بالخصوص حضرات صوفیہ اکرام علیہم رضوان، ان کی یہ شان عظمت ہے کہ جب انہوں نے قرآن مجید برہان رشید کا درس دیا، خواہ ایک ہی آیت کا دیا، تو انہوں نے قرآن کو اس کے گرامر کے معنی اور اس کے ترجمہ اور تمام مفاہیم کے ساتھ ساتھ جس چیز کو ملحوظ رکھا تھا وہ تھی انسان کی نفسیات، انسان کی فکر، تاکہ انسان کے سامنے کے جاہل سے آدمی، اس کو یہ کہہ دیا جائے یہ فعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ اسم ہے، یہ حرف ہے، اس کو اس سے کیا غرض ہے؟ وہ تو اس چیز کو دیکھے گا کہ جناب یہ میرے ذات سے متعلق اس میں کیا ہے، میں جو اس وقت ایک کٹی پتنگ کی مانند ہو چکا ہوں، تو میرے لیے اس میں تشرفی اور میرے لیے اس میں اطمینان کی کون سی بات ہے؟ تو صوفیہ کی تبلیغ جو ایک انقلاب بپا کر دیتی ہے، اور ان کی خدمت میں بیٹھنے والا شخص پھر ان کے پیغام کو لیے بغیر اٹھتا نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر پر نہیں بلکہ انسان کے باطن پر کلام کرتے ہیں۔ انسان کے باطن میں اٹھنے والے وہ جذبات، وہ خیالات، جس کو وہ اپنے قریب سے قریب دوست شیئر کرنے کے لیے ڈرتا ہے کہ یہ بات کہوں گا کہ تو یہ مجھے کہیں غلط کھاتے میں لا کے نہ کھڑا کر دے، لیکن ایک فکر ہے جو میرے دماغ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، ایک فکر ہے جو میرے دماغ پر ایک خاص قسم کا اثر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور میں بار بار اپنے دماغ سے اس خیال کو جھاڑ رہا ہوں، ہٹا رہا ہوں، اور اس سے مدافعات اور مقابلہ کر رہا ہوں، لیکن اگر اس فکر نے میرے ذہن کے اوپر ایک کامل تصویر بنا دی تو وہی میری عادت اور میرے خصائل اور میرا کردار بن جائے گا۔ تو ہر انسان، ہر مسلمان جو خدا کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ باطن میں اٹھنے والی ان تفکرات اور فکروں کی طرف سے بڑا پریشان رہتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے ذریعے جو صوفیہ نے علاج کیا وہ یہ ہے کہ علماء ظواہر کی طرح صرف بات نہیں سمجھائی، بلکہ سسٹم میں جہاں غلطی ہے، جس علل اور اسباب کی وجہ سے وہ تفکرات اور فکریں پیدا ہو رہی ہے، اسی کے سدے باب کر دیا گیا ہے، اور سسٹم میں جہاں خرابی ہو رہی ہے، جس کے بارے میں گاڑی صراط مستقیم پر نہیں آ پا رہی ہے، تو اس سسٹم کو درست کر دیا ہے، راستے کو اور صاف کر کے نہیں دکھایا، بلکہ سسٹم کو درست کر دیا، گاڑی خود پٹری پر آ گئی اور راستے پر چڑھ گئی۔ یہ علماء ظواہر کے اندر اور علماء ربانیین کے اندر تبلیغ کا بنیادی فرق رہا۔ اب دیکھیں قرآن مجید برہان رشید نے اسی چیز کو بیان فرمایا۔ ابھی ہم تقریباً تیسرا جمعہ ہے، آیت نمبر 10 ہی کی تفسیر کو پیش کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ اس چیز کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ علم النفس کا قرآن کی تبلیغ اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کے درس کے لیے، ایک معلم کے لیے یہ شرط اول کہلاتی ہے۔ علم النفس سے واقفیت، علم النفسیات سے واقفیت، ایک شخص انسان کی نفسیات ہی کو نہیں جانتا، یہ ٹھیک ہے، طریقہ بھی یہی ہے کہ مسلمان کو یہ کہا جائے واقف الصلاۃ، نماز پڑھو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم نے نماز پڑھنی ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن صوفیہ دوسرے طریقے سے جاتے ہیں، وہ بات کو باہر سے نہیں اتارتے بلکہ اندر سے انسان کو قرآن کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی چیز طریقت ہے۔ شریعت اسی کو کہتے ہیں کہ باہر سے احکام کو نافذ کر دینا، اور طریقت اسی کو کہتے ہیں اندر سے جا کر احکام کو لے لینا، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ طریقت چیز اے والا صفات، شریعت را دیدن بعماق حیات۔ وہ کہتے ہیں طریقت کیا چیز ہے؟ فرما طریقت یہ کہ روح سے نکل کر ظاہر کو دیکھنا ہے، اندر سے نکل کر باہر کو دیکھنا ہے، باہر سے نکل کر اندر کو نہیں آنا ہے۔ اس لیے وہ تعلیم جو باہر سے اخذ کی جائے اور اندر کا انسان اسے قبول نہ کرے، اس میں ناپختگی ہوتی ہے، اس میں نقوش تو بڑے بھاری بھرکم ہوتے ہیں جیسا ریت پر بنا دیے جاتے ہیں، لیکن پانی کا ہلکا سے ایک جھونکا اور ہلکا سے ایک ذریعہ ان تمام نقوش کو مٹھا دیتا ہے، بھلے وہ جتنے گہرے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر بندہ اندر سے اتر کر کسی چیز کو قبول کرتا، پہلے اندر کے انسان کو مطمئن کر کے پھر آگے چلتا ہے، تو وہ اتنے پختے نقوش اس پر بن جاتے ہیں کہ لیل و نہار کی گردشیں اور طوفان کی طغیانی اس کے بال بھی کبھی نہیں کر سکتی، وہ اتنی مضبوط عمارت بن جاتی ہے۔ جس کے خلاصے کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ طبی میلان جس کو ہم کہہ رہے ہیں بار بار، انسان کسی چیز کو قبول کرتا ہے طبی میلان کی وجہ سے، اور جس کی طرف اس کا طبی میلان ہوتا ہے اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے. روٹی کھانے کے لیے ہمارا طبیعت کا میلان ہے، مال کے لیے ہمارا طبیعت کا میلان ہے، بیوی بچوں کے لیے ہمارا طبیعت کا میلان ہے، گاڑی بنگلہ اس کے حصول کے لیے ہماری طبیعت کا میلان ہے. جب ہماری طبیعت کا میلان ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں. کہیں کے حالات خراب ہے لیکن بزنس ہے جائیں گے ضرور، موسم خراب ہے پروازیں نہیں لیکن پھر بھی کہیں گے اڑائیے جہاز، اس لیے جائیں گے ضرور. اس لیے کہ جس شہر کی طرف طبیعت کا میلان ہو جاتا ہے اس کے لیے بندہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے. اور قرآن اسی چیز کو انسان کی طبیعت میں وہ میلان پیدا کرنا چاہتا ہے جو دین کی طرف آ جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا سب سے بڑا انقلاب یہ ہے، اور آپ کے نائبین خلفاء اور صوفیہ کا تبلیغ کا ترہ امتیاز اور ان کا سب سے بڑا اس بارے میں افتخار یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو ظاہر سے نہیں بلکہ ان کی طبیعت میں اتنی بھڑکاؤ پن پیدا کر دیا، اتنا انتشار پیدا کر دیا دین کے لیے، اور اس فکر کو اور اس چراغ کو اتنا روشن اتنا گرما دیا کہ انسان کے اندر طبیعتی میلان پیدا ہو گیا، وہ خود دین کی طرف چلنا شروع ہو گیا، وہ سر کٹانے کے لیے خود تیار ہو گیا، وہ نماز کے لیے پھر رات کو بیٹھ کر خود انتظار کرتا ہے کہ نماز کا وقت کب ہوگا، جس طرح کہ وہ لائن لگا کر انتظار کرتا ہے کہ چیک کیش کب ہوگا، تو اسی طرح وہ انتظار کرتا ہے کہ نماز کا وقت کب ہوگا اور میں اپنی جبین کی پیاس کو اپنی پیشانی کی پیاس کو سجدے میں ڈال کر بجھاؤں گا. تو یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب طبی میلان پیدا ہو جائے. اور طبی میلان کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو انسان کی نفسیات کا جاننا ضروری ہے کہ انسان کی طبیعت کس چیز سے میلان کھاتی ہے، کس چیز سے اس کی طبیعت برنگیختہ ہو جاتی ہے کام کے لیے، ان تمام چیزوں کا پڑھنا ضروری ہے. اگر ان چیزوں کو ہٹا کر تبلیغ کی جائے ثواب ضرور ملے گا، معاملات ضرور ملیں گے، لیکن اس طریقے کے انقلاب نہیں آئے گا جس طریقے کے انقلاب قرآن چاہتا ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف، یہ مبلغ کی تربیت کے لیے کہا گیا ہے، بلاؤ اپنے رب کی طرف، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی والی بات. حکمت کیا ہے؟ وہ علم نفسیاتی تو ہے، حکمت کے ساتھ بناؤ اس کی طبیعت، اس کے مزاج کو دیکھ کر بلاؤ. والموعظۃ الحسنہ، بڑی پیاری پیاری اور اچھی اچھی باتیں مضبوط دلائل کے ساتھ اس کے سامنے پیش کرو کہ جس سے وہ انکار نہ کر سکے. تو یہ قرآن نے ایک مبلغ کو اس چیز کے لیے تیار کیا اور پہلے فرما دیا ادعو الى سبیل ربک، پہلے تیری خود تربیت ہونی چاہیے اور تیرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ تو اس کو خدا کی طرف بلائے، کسی گروہ کی طرف نہ بلائے. جب تو اس کو خدا کی طرف بلائے گا تو تیرا سینہ چوڑا اور کشادہ رہے گا اور تو خود بھی مضبوط رہے گا، اخلاص کی سفر میں تو خود پرواز کر رہا ہوگا. تو جب رب کی طرف بلائے گا، اور ذات رب کی ہوگی، تو جب رب کی طرف بلائے گا تو رب کے لیے بولے گا، اور جب رب کی طرف بلائے گا اور رب کے لیے بولے گا تو چاہے آگے سے رسپانس آئے نہ آئے تو تھکے گا نہیں. اس لیے جس کی طرف بلا رہا تھا اس نے دیکھ لیا ہے، جس کی طرف بلا رہا تھا اس نے دیکھ لیا ہے. ہم مبلغین تھک کیوں جاتے ہیں؟ ہم دل برداشتہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اتنی زبردست تبلیغ کر دی یار، اتنا بہترین مواد ہم نے جمع کیا، رات بھر بیٹھ کر اتنی تفاصیل اور اتنے نقطے اس کے نکال کر ہم نے بیان کیے، آگے والا شک تھس سے مس بھی نہیں ہوا، لو آج کے بعد میں تقریر ہی نہیں کروں گا. تو اس لیے کہ ہماری نظر میں خدا کی رضا تھی نہیں، اگلے کو متاثر کرنا تھا اپنی تبلیغ سے اپنی تقریر سے، اس لیے بندہ تھک جاتا ہے. اور دین کی شگفتگی اور تازگی کے لیے نفسیاتی حربہ دیکھے کتنا پیارا بیان کیا گیا، فرمایا لوگوں کے لیے نہ بلاؤ، لوگوں کو ہمارے لیے بلاؤ، اور تمہیں پتا ہے کہ تمہارا یقین ہے کہ ہم عادل ہیں، ہم کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی برباد نہیں کرتے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، فرما ہمارا نظام عادل تو یہ ہے کہ رتی برابر بھی خیر کرے گا تو وہ دیکھے گا اسے، اور رائی کے برابر بھی شرارت کرے گا تو دیکھے گا اسے، بچے گا کوئی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، نام و نسب شرافت نسب اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اکرم وہ ہے جو اتقا ہے، مکرم وہ ہے جو اتقا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی خیرا خیر کیا یراہ تو اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شر، اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی شرارت کی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی، قرآن کہتا ہے نہیں یہ نظام عادل ہے یار، وہ اس کو دیکھ لے گا. اس قرآن کے اس پیمانے کے اندر ان تمام چیزوں کو نفسیاتی طور پر انسان کے لیے برنگیختہ کر دیا گیا. اب دیکھیں آخری بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ وقت ہمارا بالکل اختتام کی طرف ہی چل رہا ہے، کہ قرآن مجید برہان رشید نے اس چیز کو بیان فرمایا پھر انسان کی نفسیات میں کہ وہ ہر شے کو قبول ایسے نہیں کر لیتا. وہ کہتا ہے نا چونٹیوں والا کباب، ایک اردو میں ہماری بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ چونٹیوں والا کباب ہے تو کباب لیکن چونٹیاں چڑھی ہیں اس پر، لہذا آپ نے چونٹیوں کو ہٹانا پھر کباب کے مغز تک پہنچنا ہے. انسان کے تگور دو کے لیے کباب، تو یہ چونٹیاں جو ہے اس دنیا ہے اور وہ کباب اصل جو ہے وہ خدا کی رضا ہے. اس تک پہنچنا ہے, اور یہ مصائب و علام یہ دار المصائب ہے, اس سے گزر کر جانا ہے. لیکن ہاں, اگر کباب کی لذت کا ذائقہ کھانے سے پہلے پیدا ہو رہا ہو تو چونٹیاں ہو یا سانپ لپٹے ہو, بندہ اس تک پہنچ جاتا ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن پہلے سے پیٹ خراب ہے یا میدہ خراب ہے کہ اس کو ذائقہ ہی نہیں ہے کہ شہد پی رہا ہوں یا زہر پی رہا ہوں, تو جب میدہ خراب ہوگا تو چاہے آپ اس کے سامنے شہد رکھیں یا کباب رکھیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو لہذا پہلے اس جس طرح طبیب حاذق حکیم انسان کا علاج کرنے سے پہلے اس کے میدے کی ساخت کو درست کرتا ہے, میدہ زبان کو درست کرتا ہے. جب زبان درست ہو جاتی ہے تو کڑوے اور میٹھے میں تمیز آ جاتی ہے. اسلام سب سے پہلے سسٹم میں اسی چیز کو درست کرتا ہے, جہاں سے فکر نے اس کے ذوق کا زاویہ خراب کر دیا ہے. وہ گناہ کے لیے ذوق رکھ رہا ہے, نیکی کے لیے ذوق نہیں رکھ رہا. وہ گناہ کے لیے ذوق رکھتا ہے, نیکی کے لیے ذوق نہیں رکھتا. تو قرآن ڈائریکٹ اس کے ذوق پر بات کرتا ہے, اور اس ذوق کے اندر جو بے اعتدالی آ گئی ہے اس کو درست کرتا ہے. اور انسان جب اس پر انسان کے اندر ایسی فکر کو قرآن پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے بعد انسان کا ذائقہ درست ہو جاتا ہے, اور وہ گناہ سے کڑوا پن اور نیکی سے میٹھا پن پاتا ہے. یہی سب نفسیات کا علم ہے, اور صوفیہ نے اسی راستے سے آ کر تبلیغ کی ہے. اور میں کہتا ہوں خواجہ غریب النواز معین الحق و دین کی تبلیغ کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہ رہا کہ اجمیر کی سنگلاخ اور سخت زمین پر جہاں تعصب بربریت بے شمار الہاد اور بدینی کے گویا کے گندگیاں پڑی ہوئی تھی, لیکن انہی گندگیوں کو آپ نے نکھارا کیسے کہ جن کا ذوق خراب تھا ذوق ٹھیک کر دیا. جب ذوق ٹھیک ہو گیا تو لوگوں کو ذائقہ جس چیز میں مل رہا تھا وہ اصل ذائقے کی طرف آ گئے. ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں دیکھتے کہ جناب لائن لگی ہوتی ہے, کئی لوگ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ڈاکٹر تنہا ہوتا ہے, طبیب تنہا ہوتا ہے, بس وہ اپنے علاج کے طریقے سے ان کے ذائقوں کو درست کرتا ہے. بخار آ گیا, کڑوی چیز لگ رہی ہے, دوائی کھلائی اب صحیح ہو گیا, اب وہی چینی وہی میٹھی چیز جو کڑوی لگ رہی تھی اب ذائقہ درست ہو گیا, اپنے پاس آ گیا. یقیناً صوفیہ ایسے ہی روحانی حکیم ہے کہ جن کے پاس جب دنیا آتی ہے تو وہ ان کے پہلے ذائقے کو پوچھتے ہیں, زبان کو چیک کرتے ہیں, یعنی ان کے مزاج کو چیک کرتے ہیں, ان سے سنتے ہیں, اور وہ خود چپ رہتے ہیں, اگلا بولتا رہتا ہے. جب وہ بولتا رہتا ہے وہ تھک جاتا ہے تو اس کے بولنے سے اس کے مزاج کو سمجھتے ہیں, اور مزاج سے پھر اس علل اور اسباب کو دیکھتے ہیں جہاں سے خرابی پیدا ہوئی ہے, اور وہاں جا کر اس کا علاج کرتے ہیں, پھر وہ مرید با مراد ہو جاتا ہے. وہی جو بتوں کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے ابھی اس کی پیشانی خدا کے سامنے سے اٹھتی بھی نہیں ہے, جس کو اکثر صوفیہ نے کہا, اور اجمیر کے اندر بادشاہ نے بھی یہی کہا, جےپال کے ماننے والوں بھی یہ کہا کہ ہم بھی جادوگر ہیں, یہ جو فقیر آیا ہے یہ بھی جادوگر ہے. تو جو مسلمان ہو گئے کہنے کہ نہیں یہ جادو نہیں کرتا ہے, یہ من کے جو سسٹم خراب ہو گئے ہیں یہ من کی بولی بول دیتا ہے, یہ من کے تقاضوں کو صحیح بیان کرتا ہے جس کی بنا پر انسان کی گاڑی اپنی روش پر آ جاتی ہے. لہذا انسان جس چیز کو قبول کرتا ہے وہ فائدے کے لیے کرتا ہے. فائدہ دو قسم کا ہوتا ہے, یا تو نقصان سے بچنے کے لیے یا نفع کے حصول کے لیے. قرآن کے طرز تکلم کو آپ دیکھیں گے اسی طرح آپ پائیں گے, نفع کی بات شروع ہوگی, یہ ملے گا جنت ملے گی, یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا, نہیں مانتا ہے تو پھر فرما جائے گا یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے. یہ دونوں تقاضے بیان کیے جاتے ہیں غور و فکر کے لیے. پھر انعامات کے لیے بڑی باتیں ہیں, عذاب جہنم ایک دور سے بتایا, دیکھو یہ جہنم کا عذاب ہوگا, انسان کہے گا بہت دور ہے, پھر قریب لا کر بتائے گا تیرے پڑوسی کو نہیں دیکھا ہم نے کیسے عذاب میں مبتلا کیا, تو اس سے پہلے قومیں تو نے نہیں دیکھی, یہ زلزلے نہیں دیکھتا تو, یا پھر بالکل قریب لا کر سمجھایا جائے گا تاکہ انسان کا دماغ بالکل درست ہو جائے, کہے گا جہنم تو بہت دور ہے دیکھ لیں گے. لیکن جب قریب کے عذاب سے دور سے لا کر قریب سے سمجھایا جاتا ہے تو اس کا ذہن بالکل درست ہو جاتا ہے. اسی طرح انعامات کی بات ہے کہ جنت ملے گی فلاں انعام ملے گا, کہا جی تو بہت دور کی بات ہے, پھر قریب لا کر بتاتا ہے. اولاد کو دیکھو, جسم کو دیکھو, عقل کو دیکھو, اپنے مزاج کو دیکھو, جسم میں جڑے ہوئے تمام چیزوں کو دیکھو, تمہاری دو ٹانگیں ہیں, تم زمین پر کھڑے کس طرح ہو جاتے ہو, زمین کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے, تم اس سے تمام فائدے اخذ کیسے کر دیتے ہو. تو نفع کے لیے بھی دور سے بتا کر پھر قریب لایا تاکہ پختگی پیدا ہو, اور یہی نفسیات کا طریقہ ہوتا ہے. ہمیں اللہ قرآن کی تمیز عطا فرمائے, قرآن کی سمجھ عطا فرمائے کہ قرآن جس انداز میں ہدایت کو منتقل کرنا چاہتا ہے, میں اس طریق پر پہنچا ہوں کہ اس طریقے کے بغیر تبلیغ کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یقیناً صوفیہ نے یہی طریقہ رکھا ہے جس کی بنا پر آج آپ کو ایرا گہرا تو کوئی نظر نہیں آئے گا, دنیا قادریوں سے, چشتیوں سے, نقشبندیوں سے, سحر وردیوں سے بھری نظر آئے گی. پوری دنیا کا سروے کر لی, اس لیے کہ انقلاب انہی بزرگوں نے لایا ہے. علماء ظواہر ممبر پر تقریر کرتے کرتے تھک گئے, لیکن ان بزرگوں نے ممبر پر صرف ایک گفتگو کی ہے اور ساری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دیا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ممبر کی بات سے ایک جملہ پھر عرض کر دوں, یہ مطلب نہیں کہ صوفیہ کا تعلق ممبر سے نہیں ہوتا, کیونکہ عالم ہی علم پر عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ تو وہ صوفیہ کامل بنتا ہے. جو صوفی ہو پیر ہو اور عالم نہ ہو علم نہ ہو وہ تو زندیق بے دین ہے، اس کو تو حق ہی نہیں ہدایت کا. لہذا ہر چیز کا سر چشمہ قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے بعد عمل کا طریقہ یہ ہو کہ اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں تو علم عمل اور احسان، جب یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہے بندہ کامل مومن یعنی کامل صوفی ہو جاتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے یہ پیارے پیارے مضامین ہمیں اپنے نفسیات کے قالب میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنے پیارے پیارے مضامین جو ہماری فکر کو بررنگیختہ کرتی ہیں، دستک دیتی ہیں. اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ مولا ہمیں اسے اپنے شعور میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمد.